أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا حق و باطل کی جدائی کا راستہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس عاشورہ سے قبل مدینہ روانگی سے پہلے اپنا وصیت نامہ مرقوم کر کے جناب محمد ابن حنفیہ کو سونپا، جس میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد شہادت وحدانیت خداوند تبارک و تعالی کے بعد و شہادت حقانیت جنت و دوزخ کے بعد و یوم آخرت پر شہادت کے بعد ان الفاظ کے ساتھ اپنا وصیت نامہ جاری رکھا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم و ستم کرنے نہیں جا رہا، فساد و تباہی پھیلانے نہیں جا رہا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ کی خدمت میں گزشتہ شب اشارہ ہوا تھا کہ اس وصیت نامے کے بہت سارے خصوصی پیغام ہیں و نکات، جن میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ الفاظ اپنے وصیت نامے میں کیوں رقم فرمائے کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، حرج و مرج ایجاد کرنے نہیں جا رہا، ظلم و ستم نہیں کر رہا، مفسد بن کر فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا. ایک تو اپنا مقصد خود اپنے قلم سے اور اپنے دست مبارک سے لکھ کر بیان فرمایا، تاکہ آنے والے حدس و گمان کے ذریعے اور ظن و تخمین کے ذریعے مقصد سید الشہداء میں تحریف نہ کر سکیں، کہ متاسفانہ باوجود اس صراحت کے کہ امام علیہ السلام نے اس وصیت نامہ میں اور اس کے علاوہ دیگر خطبات میں اپنے مقصد و مقصود کو برملا بیان فرمایا، لیکن پھر بھی عاشورہ و کربلا تحریف کی گزن سے محفوظ نہیں ہے. شہید بزرگوار، شہید تشیع و دین شناس عظیم شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس طرف متوجہ کرا کیا امت مسلمہ کو، بالخصوص نسل حاضر کو متوجہ رہیں عاشورہ کے اندر و کربلا کے اندر جو تحریفات واقع ہوئی ہیں. کچھ تو ظاہری ہیں، کچھ تاریخ کے روایات کے اندر تحریف ہوئی ہے. تحریف جو بھی ہو جس شعبے میں بھی ہو نقصان دہ و مضر ہے, خصوصاً جب مقصد کربلا کے متعلق ہو, مقصد عاشورہ کے بارے میں ہو. تاریخی واقعات میں فراوان ایسا تصرف ہوا ہے, لیکن کچھ ایسی تحریفات ہیں جن سے مقصد عاشورہ متاثر ہوتا ہے یا گم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مقصدیت فوت ہو جاتی ہے. کہ موضوع ابھی ہمارا وہ تحریفات نہیں, اس وجہ سے صرف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل جاننے کے لیے. کسی حد تک حماسۂ حسینی شہید بزرگوار کی کتاب ہے, اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. کچھ تحریفات مقصد کو فوت کر دیتی ہیں, اس لیے سید الشہداء کو پہلے سے معلوم تھا, چونکہ مقصد رسول اللہ کو گم کرنے کے لیے, وہ مقصد رسول اللہ کو فراموش کروانے کے لیے ایسی تحریفات پہلے انجام پا چکی تھی, اس لیے اپنا مقصد پہلے سے اپنے قلم مبارک سے لکھ کر بیان کر دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. اس کے باوجود ہمیں آج بھی لوگ سرگردان نظر آتے ہیں کہ قیام کربلا کیوں وقوع پذیر ہوا, کیوں سید الشہداء علیہ السلام گھر سے نکلے, کیوں یہ عظیم قربانیاں پیش کیں. ہر ایک نے جو کچھ سوچا حدس و گمان اپنا اس کو نظریہ بنا کر پیش کیا. یہ ایک نقطہ ہے. نقطہ دیگر, سید الشہداء علیہ السلام ان تمام تبلیغات سو اور منفی پراپوگنڈا فضا سازی جو ہو چکی تھی اور ہو رہی تھی, اور حضرت کو معلوم بھی تھا کہ بعد میں بھی ہوگی, جیسے کہ آج تک ہو رہی ہے کہ قیام عاشورہ باعث تفرقہ بنا ہے, چونکہ دوسروں نے بنو امیہ نے پہلے سے یہ فضا بنائی ہوئی تھی, شام سے دمشق سے ایسے اقدامات انجام پا چکے تھے, امیر المومنین علیہ السلام کے بعض اقدامات اور امام حسن علیہ السلام کے بعض اقدامات کو یہی رنگ دیا گیا تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے اس لیے وضاحت کی تاکہ وہ جو کچھ پھیلایا گیا تھا یا بعد میں پھیلایا جانا تھا اس کو بھی بے اثر کر دیں, کہ قیام سید الشہداء امت کے درمیان تفرقہ ہے, یا ایک اسلامی مملکت کے خلاف جو بنو امیہ نے تأثر دیا, بعض درباری علماء یزید کے دربار سے وابستہ علماء سے فتویٰ بھی لیا کہ قیام سید الشہداء بغاوت ہے اسلامی حکومت و اسلامی دولت کے خلاف, اور انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ باغی کا حکم اسلام کی روح سے, فقہ اسلام کی روح سے یہ بنتا ہے. لہذا اس نے, اس مفتی نے قتل کا فتویٰ دیا کہ واجب ہے سید الشہداء کا قتل. یہ فتویٰ عام ہوا, پھیلایا گیا وہاں پر, اور بعض لوگ ان میں سے اسی لیے سید الشہداء کے مقابلے میں آئے کہ واجب سمجھ کر, ایک واجب فریضہ انجام دینے آئے تھے. حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب زمانہ اسارت ختم ہوا, شام سے واپس مدینہ تشریف لے گئے, روضہ رسول پر حاضر ہو کر وہاں امام چہارم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو خطاب کر کے کہ اے جد محترم, جب آپ کے بیٹے کو آپ کے نواسے کے اوپر تیر چلا رہے تھے, تلواریں مار رہے تھے, وہ نیزے چلاتے تھے, ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے, وہ یعنی اس راہ سے قرب خدا حاصل کر رہے تھے، عبادت سمجھ کر اس کو انجام دے رہے تھے. اب اتنا ماحول بنایا گیا تھا کوفہ کے اندر اور شام کے اندر اسی مختصر سے وقت میں، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام رجب میں مدینہ سے نکلے، چند ماہ مکہ میں قیام پذیر رہے. ادھر سے سید الشہداء نے اپنے لیے میدان ہموار کرنا شروع کیا، امت کے اندر اپنا پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا، متعدد خطوط تمام اہم شہروں کے اندر روانہ کیے، برجستہ شخصیات کی طرف جہاں بھی ماننے والے یا پیروکار موجود تھے، اور خصوصاً مکہ جو مرکز تھا مسلمین کے رفت و آمد کا، وہاں پر حضرت نے قیام کیا تاکہ آنے جانے والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور مسلسل انہیں آگاہ کرتے رہے اپنے مقصد سے. اور دوسری طرف سے حکومت بھی اپنے کام میں مشغول تھی، یعنی یزید اور اس کے تابع دیگر شہروں کے والیان، وہ بھی سید الشہداء کے خلاف پروپوگنڈے میں اور فضا بنانے میں مشغول تھے. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے چلنے سے پہلے ہی وہ جو کچھ بعد میں انہوں نے کرنا تھا یا کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ممکن ہے بعد میں یہ باتیں پھیلائی جائیں، اس طرح کا تاثر دیا جائے. اور لوگ بھی جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعضوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، اسی طرح بعض کی عقل ان کے کانوں میں ہے. جو بھی بات سن کر، افواہ سن کر اس پر ایمان لے آئے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی عقل اس کے کانوں میں ہے. جبکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ان کی عقل میں ہیں، وہ عقل کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن بعض جو دیکھتے ہیں اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، ظاہر پرست و ظاہر بین لوگ. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کی عقل ان کے کانوں میں ہے، جو بات پھیلا دی جائے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے حق سمجھتے ہیں. جو اخبار میں آ جائے، جو میڈیا میں آ جائے، جو کسی ٹی وی چینل پہ آ جائے، اسے سمجھتے ہیں یہ درست بات ہے، چونکہ آج ہو گئی ہے، کہہ جو دیا گیا ہے بس اس کا مطلب ہے درست ہے. یہ سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی عقل ان کے کانوں کے اندر ہے، جو سنیں گے اسے باور کر لیں گے، یقین کر لیں گے اسے. اور شامی حکومت کی یہ خصوصیت تھی کہ منفی فضا بنانے میں اس کو بہت ید طولہ حاصل تھا. امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جس طرح سے شامی حکومت نے پروپیگنڈا کیا، امیر المومنین کی زندگی میں ہی اور بعد میں اس کو پھیلا کر پورے اس وقت کے جہان اسلام میں سب میں پھیلا دیا گیا، بلکہ درباری خطیبوں کو باقاعدہ اس شرط پر خطیب رکھا جاتا تھا، اس شرط پر امام جمعہ و جماعت مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں امیر المومنین کے خلاف بولے اور امیر المومنین کو معاذ اللہ برا بھلا کہے. یہ ان کی سیاست کا حصہ بن گیا تھا، اور جو کچھ بھی محراب و ممبر سے بیان ہوتا لوگ اسے باور کر لیتے، قبول کر لیتے. معاویہ کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک اس نے آ کر اس عمل پر پابندی لگائی، یعنی سرکاری طور پر نہیں ہو رہا تھا لیکن غیر سرکاری طور پر پھر بھی سب کچھ ہوتا رہا. اس حد تک شامی متاثر تھے اس منفی پروپیگنڈے سے، بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں. جنگ صفین سے پہلے امیر المومنین نے ایک نمائندہ اپنا بھیجا شام مذاکرات کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ امیر المومنین نے نہیں بھیجا، وہ خود اپنے تعلقات کی بنا پر، جو پہلے سے امیر شام کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، لیکن تھا وہ امیر المومنین کے صحابہ میں سے، ساتھیوں میں سے تھا وہ شخص، اس نے خود آ کر پیشکش کی کہ میرے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، لہذا میں جا کر اس کو سمجھا کر آپ کا تابع فرمان بنا سکتا ہوں اور اسے آپ کی بیعت پر اکسا سکتا ہوں، مجبور کر سکتا ہوں، اگر مجھے آپ اپنا نمائندہ اور وکیل بنا کر بھیجیں۔ اس کی پیشکش پر حضرت نے اس کو مہلت دی اور وہ گیا وہاں پر مذاکرات کرنے کے لیے۔ اب توجہ فرمائیں، ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شامی طرز عمل کا، طاغوتی حکومت کا۔ اس نے جا کر بات چیت شروع کی امیر شام کے ساتھ، چونکہ قربت تھی، دوستی تھی ان دونوں کی آپس میں، اس کے گھر میں جا کر ٹھہرا، بیت الامارہ میں، دار الامارہ میں۔ چند دن، جتنی مہلت امیر المومنین نے دی تھی اس سے زیادہ وقت گزر گیا، جتنے وقت تک اسے لوٹنا تھا اس سے زیادہ وقت اس نے قیام کیا۔ یہ شخص مذاکرات کرتا جا کر امیر شام کے ساتھ اور لاجواب کر دیتا اس کو نمائندہ امیر المومنین کا، کوئی اس کے پاس جواب نہ ہوتا، اور یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے قانع ہو گیا ہوں، مجھے آج رات مہلت دو، میں سوچ لوں اور کل آپ کے مشورے کے مطابق میں اعلان کر دوں گا علی کی بیعت کا۔ رات کو اس نے ایک اور شخص جو بہت ہی مقدس انسان تھا، اس کا سارا وقت عبادتوں میں گزرتا تھا، وہ شخص آیا، اس کو بھی امیر المومنین کے نمائندہ نے حقیقت بتائی، اصلی صورتحال بتائی، وہ بھی قائل ہو گیا، اور اس نے بھی امیر شام پر دباؤ ڈالا کہ جتنا جلدی ہو سکے، دین تمہارا یہ کہتا ہے کہ تم علی کی بیعت کر لو، بعنوان خلیفہ جس طرح سابقہ خلفاء تھے ان کی بھی بیعت کر لو۔ اس شخص نے رات کو چند افراد شام ہی کے، ان کو لباس تبدیل کیا اور یہ بتایا کہ گویا یہ باہر کسی شہر سے آ رہے ہیں، اور انہیں بتایا کہ تم اس مقدس معاب انسان کے ساتھ، جو بہت مقدس تھا، عبادتوں میں غرق زاہد آدمی، چلے نشین، اس کے سامنے آ کر اپنے آپ کو زخمی کر کے لو، اپنی حالت مجروح والی بنا کر لو، اور پھر آ کر گزارش دو کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ امیر المومنین نے کیا ہے، اور کچھ اور شہروں کی خبر جھوٹ بنا کر یہاں پر سب کے سامنے بھرے بازار میں آ کر سب کے سامنے پیش کرو۔ دوسرے دن اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں بیعت کرنے والا ہوں امیر المومنین کی، لیکن رات کو یہ ڈرامہ کیا، یہ لوگ آئے تیار ہو کر اسی مقدس مآب انسان کے سامنے جس نے دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ کل یہ سب کے سب مل کر امیر المومنین کی بیعت کرنی ہے، اس کے سامنے یہ لوگ آئے، پھٹے ہوئے کپڑے، خون ان کا رس رہا ہے، زخمی حالت میں، اور آ کر انہوں نے مختلف شہروں کی خبریں دی کہ اس شہر کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، اس شہر کے اندر بھی ستم ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی حالات ابتر ہیں، لوگ راتوں کو آتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، شب خون ہوتا ہے، عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں ہوتا، ہم اتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہیں، اتنے جنازے دفن کر کے آئے ہیں، اتنے زخمی حالت مرگ میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ ساری ایک پہلے گزارش دیتا، پھر دوسرا رپورٹ دیتا، پھر تیسرا آ کر خبر دیتا، خبر پہ خبر اس شخص کے سامنے تکرار کر رہے ہیں، اور وہ ہر خبر کے پیچھے پوچھتا کہ یہ کون کر رہا ہے، اور جواب یہ ملتا کہ یہ کوفہ کی فوج کر رہی ہے، یعنی امیر المومنین کے ساتھی۔ ایک رات کے اندر وہ مقدس مآب انسان جو امیر المومنین کا شہدائی تھا اور امیر شام پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ آپ بھی بیعت کریں امیر المومنین کی، اور اس نے دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ اگر تم نے بیعت نہ کی میں خود بیعت کرنے چلا جاؤں گا، یا میں کھل کے تیرے خلاف یہاں پر اعلان جنگ کروں گا۔ یہی شخص رات بھر یہ خبریں سنتا رہا، یہ گزارشیں سنتا رہا، یہ منظر تکرار ہوتا رہا اس کے سامنے۔ صبح اٹھ کر یہ اتنا غصے میں اور غضب میں آیا ہوا تھا کہ اس نے جا کر امیر شام کو کہا کہ ہرگز بیعت نہیں کرنی، اور جلدی تم حملے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کوفہ پر حملہ کرنا ہے ہم نے، اور اگر تم حملہ نہیں کرتے تو میں تنہا جاتا ہوں کوفہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک شب میں اتنا ماحول بنایا، ایک رات میں اتنا ماحول بنایا انہوں نے کہ ایک شخص جو امیر المومنین کا حامی اور امیر المومنین کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا، نرم گوشہ رکھنے والا، ایک رات میں بدل دیا اس حکومت نے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے اور لوگوں کو مصنوعی جعلی شخصیت دے کر، جعلی لباس پہنا کر امیر المومنین کے نمائندے کے سامنے لا کر کھڑا کرتا، جلوس نکلواتا خود کہ یہ فلاں قبیلہ آیا ہوا، وہی شامی لوگ لباس بدل لیتے، اور کبھی یہ کہتے یہ فلاں قبیلہ آیا ہوا ہے، ان کا لباس پہن کر گلی سے گزرتے اور شور و غل غل غپاڑا مچاتے. وہ پوچھتا کہ یہ کون گزر رہے ہیں، کہا کہ یہ فلاں قبیلے کے لوگ آئے ہیں امیر شام کی بیعت کرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر شور مچتا، وہ پوچھتا اب کون آیا ہے، اور جواب ملتا کہ اب یہ فلاں قبیلے اس کے سردار اور اس کے بڑے لوگ آئے ہیں امیر شام کو خلیفہ کے طور پر بیعت کرنے کے لیے. اسی طرح رات بھر یہ سلسلہ اس کا دن بھر جاری رہا، اور آخر میں اس نے جا کر کہا کہ جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جا کر امیر المومنین کو بتا دو. اس نے بھی آ کر بتا دیا کہ میں نے آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا ہے. یہ ایک نمونہ اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ جب فضا بنائی جاتی ہے واضح راستے کے خلاف، امام حق کے خلاف، جن لوگوں کی عقل ان کے کانوں میں ہے اور جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، وہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. کافی ہے کہ ان کا پسندیدہ آدمی ایک دفعہ ممبر پر یہ بات کہہ دے ان کے سامنے، پھر اس کے بعد کوئی سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، کیوں یہ ماحول بنا رہا ہے. یہ سید الشہداء علیہ السلام نے پہلے شامی حکومت کی کارکردگی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی، اس لیے فرمایا کہ ممکن ہے یہ بعد میں آ کر ایسے تجزیے اور ایسے تبصرے شروع کر دیں کہ قوم مطمئن تھی، امن عامہ تھا، صحیح و سالم سارے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، ناگہان انہوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، خود بھی مارے گئے، اپنے پیروکاروں کو بھی مروا دیا، اگر یہ نہ بولتے سارے زندہ ہوتے آج. اور یوں نہیں کہ یہ فقط سید الشہداء یا امیر المومنین کے زمانے میں تھا، بلکہ قرآن نے اس سے پہلے کے نمونے بھی ذکر کیے ہیں. کیوں سید الشہداء کو مجبوراً یہ لکھنا پڑا، کیوں سید الشہداء مجبور ہوئے اس جملے پر کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا، فساد بچانے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے کہ سابقہ قوموں میں یہ کچھ ہوتا رہا اور ابھی تک ہو رہا ہے کہ کوئی اصلاحی قدم اگر اٹھایا جاتا ہے، فضا بنا کر گراؤنڈ ایسا بنایا جاتا ہے اس کے لیے، ذہنی طور پر لوگوں کے اندر ذہنیتیں، کہ اس اصلاحی کام کو شر ماس پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے ایسے بہت سارے نمونے پیش کیے ہیں، حضرت نوح کا نمونہ پیش کیا، حضرت نوح اپنی قوم میں آئے، حضرت ہود اپنی قوم میں آئے اور آ کر انہیں ہدایت کرنا چاہیے، رائے حق انہیں دکھایا، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ان بتوں کو چھوڑو، ان مورتیوں کو ترک کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، فرعونوں اور نمرودوں کی بندگی سے باہر آؤ، شیاطین کی بندگی سے باہر آؤ. جواب کیا تھا؟ ملا، ہر قوم کے ملا یعنی ہر قوم کے وڈیرے، ہر قوم کے سرغنے، قال الملا الذین من قوم، فوراً سرغنے اس کے وڈیرے وہ سامنے آئے اور آ کر اس نبی کے خلاف جب سازی کی. ایک کام یہ کیا کہ نبی کی کردار کشی کی اور کہا کہ یہ نبی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں. حضرت نوح کو کہا کہ انا لا نراک فی ضلال مبین، اے نوح آپ گمراہ ہو اور بہت آشکارا گمراہی میں ہو، معاذ اللہ. اتنا پھیلایا اس کو کہ قوم نوح کو یقین ہو گیا کہ نوح معاذ اللہ ایک گمراہ آدمی ہے. بچوں کو منع کرتے تھے، جوانوں کو منع کرتے تھے، خواتین کو منع کرتے تھے کہ نوح جس راستے میں ہو اس راستے سے بھی مت گزرنا کہ جو اس راستے پہ بھی جائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن نے ذکر کیا 950 سال ایک نبی تبلیغ کرتا ہے اور 950 سال کا نتیجہ، 950 صدیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کشتی بھی ہدایت یافتہ لوگوں سے نہیں بھر جاتی، نہیں بھرتی. یہ سنا ہوا نا واقعہ کہ کشتی بھرنے کے لیے جانوروں کے جوڑے سوار کرنا پڑے، یعنی اتنے انسان بھی نہیں تھے جن سے کشتی بھر جاتی چھوٹی سی. کیا وجہ تھی، کیوں نوح کے قریب نہیں آتے تھے لوگ؟ مانے کیا تھا یہاں پر؟ یہی طبقہ، یہ سرغنے گمراہی اور کفر کے وڈیرے ملا، انہوں نے آ کر حضرت نوح سے پہلے یا حضرت نوح کی موجودگی میں اتنی فضا خراب کی لوگوں کی ذہنی کہ وہ نوح کے متعلق بدبین ہو گئے، بدگمان ہو گئے، اور صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہماری نظروں میں تم گمراہ ہو اور کھلے گمراہ ہو. تم اپنی اولاد کو بھی بتایا، اپنے بچوں کو بھی بتایا، جوانوں کو بتایا، پیروں کو بتایا کہ مت ہو اس نبی کی طرف. اتنی عرصہ تک یہ نبی خدا بلاتے رہے لوگوں کو، لیکن پروپوگنڈا زدہ معاشرہ، وہ قوم جس کی عقل اس کی کانوں میں ہو اور جو جملہ پہلے سن لے اسی کو اپنے صفحہ نفس میں لکھ لے کہ یہ حق ہے و درست، یہ سب سے بڑا مانے و رکاوٹ بنا ان کی محرومیت کے لیے، سبب بنا اور ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنا. اسی طرح سے حضرت ہود جب اپنی قوم کو ہدایت کرنے آئے، یہ سرغنے ملا، یہ سرغنے دوبارہ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر انہوں نے سوچا، سوچ بچار کی کہ کس طرح ہود کا راستہ روکا جائے، ہود کی تعلیمات سے کس طرح اپنے آبائی مذہب کو، بت پرستی کو، وہ مورتیوں کی عبادت کو کس طرح بچایا جائے. ایک کام، ایک حربہ جو انہوں نے کیا، بہت سارے کام کیے، ایک حربہ یہ کیا کہ لوگوں کو بتایا یہ ذہنی طور پر صحیح آدمی نہیں ہے، ہود کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے. حضرت ہود کے بارے میں اس معاشرے میں مشہور کیا انا لنراک فی سفاہتن، اے ہود آپ ہمیں بے وقوف لگتے ہو، احمق لگتے ہو آپ ہمیں، سفی. اور جن لوگوں کی عقل ان کے کانوں میں تھی انہوں نے اس کو سنا، پلے باندھ لیا، اور اس کے بعد ہرگز ہود کے قریب نہیں آئے. یہ چرچا عام ہو گیا، یہ پھیل گیا، ہرگز ہود کے قریب نہیں آئے. جتنا ہود نے معجزہ دکھایا ان کو، ان کے سامنے آنکھوں سے معجزہ دیکھتے تھے لیکن پھر بھی قریب نہیں آتے تھے. جب ایک قوم پہلے سے تبلیغات سو کا شکار ہو جائے، پروپوگنڈے کا شکار ہو جائے، اور اس کے ذہن کو پہلے سے مسخ کر دیا جائے، بھر دیا جائے غلاظتوں کے ساتھ، ہرگز ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی، نہ آتے ہیں راہبران ہدایت کی طرف. یہی کام کیا اہل شام نے کہ جب ایک نبی کو بدنام کر کے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے وہ احمد، دوسرے نہیں آتے اس کے پاس کہ ہم ایک بے وقوف کے پیچھے کیوں جائیں. یہ قرآنی حقائق ہے، انبیاء کے مقابلے میں مبارزے کا ایک شیطانی طریقہ، ملا و سرغنوں کا ایک حربہ الہی راہبروں کے خلاف، اور مؤثر حربہ، نہ غیر مؤثر حربہ، جس سے انبیاء کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہوا اور اس کے بعد ائمہ اطہار کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہوا. سید الشہداء علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں یزید کے خلاف، لیکن سید الشہداء کو معلوم ہے کہ یزید کیا پروپوگنڈا کر رہا ہے اور بنو امیہ کیا پھیلا رہے ہیں بات. انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا تھا کہ یہ خلافت کا مقام ہے، وہ یہ خلیفہ ہے اور جانشین رسول، یہ خلافت جانشینی رسول میں ان کو ملی ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے اس خلافت کے خلاف کوئی بات کرے، اس مقام کے خلاف کوئی بات کرے، حتیٰ سوچے، سوچنا بھی گناہ ہے. لہذا ہر آواز کو کہا یہ بغاوت ہے، ہر آواز کو کہا یہ شر ہے، ہر آواز کو کہا یہ فساد ہے. اس لیے سید الشہداء کو یہ لکھنا پڑا کہ انی لم اخرج اشر ولا بطرا، میں شر پھیلانے کے لیے و تباہی و ہلاکت عام کرنے کے لیے و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا. وہی پروپیگنڈا جو آج دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے کہ خلافت اسلامیہ کے اندر، واقعہ کربلا خلافت اسلامیہ کے اندر ایک ناہم آہنگ حرکت تھی اور ملکی حالات کو دھرم برم کرنے کے لیے ایک اقدام تھا. بعض جو توجیہ کرتے وہ یہی کرتے ہیں. آج پھر ان کو دوبارہ موقع ملا، پروپوگنڈے کا چینل مل گئے ان کو آزاد، اور اپنی بات دنیا کے کانوں تک پہنچانے کا ذریعہ مل گیا ان کو، اور جن کے عقل ان کے کانوں میں ہے وہ فوراً اس پروپوگنڈا پہ یقین کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اس کے متاثر ہوتے ہیں اس پروپوگنڈے سے. یہ اس وجہ سے ہے، کیوں لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے؟ اس وجہ سے کہ جب نور و ظلمت کو ملا کر ایک کر دیا جائے، حق و باطل کو ملا کر ایک کر دیا جائے، حق و باطل کو مخلوط کر کے ایک کھچڑی نما مذہب بنا کر پیش کر دیا جائے، جس میں لوگ لے تو لے دین کو لیکن پیمانہ نہ ہو اس کے اندر موجود، حق کی تشخیص کا و باطل کی تشخیص کا، جس میں یزید خلیفہ نظر آئے اور جس میں ظالم ترین انسان مومنوں کی طرح نظر آئے، فساق مومن نظر آئے. یہ دین ایسا ہے جس کے اندر آسانی سے ایک نبی کے متعلق آسانی سے فضا بنائی جا سکتی ہے کہ یہ نبی ان لا نراک فی ضلال مبین، ان لا نراک فی صفاحت. یہ معاشرہ جلدی، یہ قوم بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اس سے. جس کے راستے شفاف نہ ہو، جس کا دین آئین صاف نہ ہو، بہت جلدی اسے الجھایا جا سکتا ہے. ہمیشہ سے کامیاب حربا و مؤثر حربا طاغوتوں کے ہاتھ میں، طاغوت ظالم حکومتوں کے ہاتھ میں یہی رہا. میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ سب بھی کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب انقلاب کا آغاز کیا، شاہ کے خلاف آواز اٹھائی، وہی الفاظ جو سید الشہداء کے متعلق بعضوں نے اس وقت دہرائے تھے اور ان کے پیروکار آج دہرا رہے ہیں، یہی الفاظ اس وقت بعض لوگوں نے تکرار کیے کہ یہ صرف ایک شیعہ نشین ملک کو ناامن کرنے کے لیے یہ حرکت ہے اور ایک شیعہ شاہ کو کمزور کرنے کی سازش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک طاغوت کے خلاف، اگرچہ اس کا پیدائشی مذہب و آبائی مذہب شیعہ تھا، لیکن ظالم تھا، ستمکار تھا، طاغوت تھا. جب لوگوں کو بتایا کہ یہ یزید ہے اور طاغوت ہے، بعض آئے اس کی حمایت میں اٹھ کر، اور اس میں حکومتی ادارے بھی شامل تھے. امام کی شخصیت کشی کی گئی، کردار کشی کی گئی کہ یہ ہرج و مرج پھیلانے آئے ہیں، یہ شر پھیلانے آئے ہیں. حتیٰ حوزہ علمیہ نجف میں جب امام کو جلا وطن کیا گیا، وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے پہلے ایران کا ماحول خراب کیا ہے، وہاں کے حوضوں کا ماحول خراب کیا ہے، اب یہ نجف کا ماحول خراب کرنے آئے ہیں. سخت حساسیت پیدا کر دے گی کہ کوئی بات بھی کریں گے یہاں ماحول خراب ہو جائے گا یہاں، اور یہ ماحول ہر صورت میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے چل رہا ہے. اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے ناامنی پھیلتی ہے. کہ پہلے سے علم تھا امام علیہ السلام کو کہ بعد میں آنے والی اس طرح کی باتیں یزیدی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، حکومتی اور طاغوتی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس طرح کی سوچ بھی بن سکتی ہے. کیا ہے کربلا کہیں ناامنی کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہی بات جو آج بھی بعض جن کا مذہب مخلوط و مغشوش ہے، جن کا مذہب میں حق و باطل ملے ہوئے ہیں، جن کو دین ایسا بتایا گیا ہے کہ جس میں نہ حق صاف ہے نہ باطل صاف نظر آتا ہے، جن کو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، وہ ایسے مذہب میں کوئی حرکت بھی کرو اصلاحی وہ ان کو شر نظر آتی ہے، فساد نظر آتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ خرابی ہے. یہ لطیفہ نما مطلب جو پہلے بھی شاید بیان ہوا ہوگا، کثرت سے میں نے بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا، یعنی سمجھانے کے لیے کہ شام میں حلب میں ایک مزار ہے شہید بزرگوار کا، حجر ابن عدی کا، رحمت اللہ علیہ، امیر المومنین کے صحابہ میں سے بہت جید شخصیت حجر ابن عدی. ایک شخص گیا وہاں زیارت کے لیے، اس نے دیکھا ایک مزار ہے اور مقبرہ بنا ہوا ہے، لوگ زیارت کو آ رہے ہیں، سنی نشین علاقہ ہے وہ. اس نے وہاں کے مقامی آدمی سے پوچھا یہ کس کا مزار ہے، تو انہوں نے کہا یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. کہا یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ کہا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا ہے. کہا کہ تھے کون؟ کا علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے یہ، وہ مقتول بھی رضی اللہ عنہ، قاتل بھی رضی اللہ عنہ، اور علی بھی رضی اللہ عنہ، معاویہ بھی رضی اللہ عنہ، حجر ابن عدی بھی رضی اللہ عنہ، جس نے مارا ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ، یعنی جن کا خدا سب سے راضی ہے، قاتل سے بھی راضی ہے اور مقتول سے بھی راضی ہے، ظالم سے بھی راضی ہے، مظلوم سے بھی راضی ہے. یہ کیسا خدا ان کو سمجھایا گیا ہے، کیسا دین انہیں تعلیم دیا گیا ہے، وہ مذہب جو سب سے راضی ہے. ہو سکتا ہے ایسے کہ مذہب ہر چیز سے راضی ہو؟ مذہب کا اکثر حصہ عزیزان، اقبال کی تعلیمات یا اقبال کے الفاظ میں اگر کہوں میں، مذہب کی اکثر تعلیمات شورش ہے، شورش. مذہب انسان کو شورشی بناتا ہے. کس کے خلاف شورش؟ بدی کے خلاف، برائی کے خلاف. یہ جو ہم نے بنا لیا مذہب سل، ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا، شیطان کے ساتھ بھی سمجھوتا، ابلیس کے ساتھ بھی سمجھوتا، ظالم کے ساتھ بھی سمجھوتا. ہماری زندگیاں سمجھوتے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں، اس ذلت و خفت اور یہ ننگ و آر جو آج ہماری گردنوں میں آویزاں ہے، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے سمجھوتے کا مذہب اپنا لیا ہے. سمجھوتا دین، اس سمجھوتے دین نے ہماری گردنیں جھکا دی ہیں، ذلیل و رسوا کر دیا ہے. درحالی کہ مذہب، دین انسان کو ذلیل نہیں کرتا، دین انسان کو عزت و افتخار دیتا ہے. لہذا دین کے اندر جہاں بندگی ہے، خدا کی سر جھکانا ہے، وہاں پر شورش بھی ہے اس کے اندر. جو شورش نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بندگی نہیں کر سکتا. جس کے وجود میں شورش نہ ہو، جس کی عبادت اس کو شورشی نہ بناتی ہو، اور خصوصاً کربلا، درست کہتے ہیں کہ کربلا ایک شورش ہے، واقعاً شورش ہے، یزیدیت کے خلاف ایک شورش ہے، وہ ایک یورش ہے طاغوت کے خلاف، وہی طاغوت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دین تمہارا یہی ہے، ایمان تمہارا یہی ہے. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو شورش کرے طاغوت کے خلاف، انکار کرے طاغوت کا، نہ کہے اس کو لا کہے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، وہ در حقیقت مومن ہے. جو لا نہ کرے، جو لا نہ کہے، جو طاغوت کے ساتھ بھی سمجھوتا کرے، خدا کے ساتھ بھی سمجھوتا کرے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. سمجھوتا دین میں کیا مذہب، دین خدا کا دین نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، ہمارا اپنا من گھڑت بنایا ہوا مذہب ہے. سمجھوتا ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا کرو، اور سمجھوتے میں اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرو. اور سمجھوتے کے مذہب کے پیروکاروں کو جب شورش سکھائی جائے، اس کو کہتے ہیں یہ شر ہے، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ ناامنی پھیلا رہے ہیں، کیوں ایسی کام کرتے ہو آپ، کیوں شہر کا ماحول خراب کرتے ہو، کیوں قوم کے اندر تفرقہ ڈالتے ہو، کیوں فتنہ ڈالتے ہو. جب ساری قوم خاموش ہے، اتفاق و اتحاد خاموشی پر، اور خدا بھی کہتے ہیں متحد رہو آپس میں، واتصموا بحبل اللہ، تو ساری قوم نے جب سکوت پر وہ خاموشی پر سمجھوتا کر لیا ہے تو بیچ میں کیوں دو چار بولتے ہیں, کیوں تفرقہ ڈالتے ہیں سکوت توڑ کے؟ سمجھوتے کا مذہب انسان کو یہ سکھاتا ہے. آزاداری ایک شورش ہے یزیدیت کے خلاف, آزاداری ایک بغاوت ہے یزیدیت کے خلاف, چونکہ یزیدیت بغاوت ہے حق کے خلاف, دین کے خلاف, خدا کے خلاف, طغیان ہے, طاغوت یعنی طغیان, حد سے تجاوز و ظلم ہے. یہ شورش مذہب ہے, یہ بغاوت مذہب ہے, یہ دین ہے, عین دین ہے انسان کا. اس لیے سید الشہداء فرماتے ہیں انی لم اخرج اشر ولا بطرا, میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا, میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کس چیز کی؟ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کربلا پیمانہ ہے تعادل دین کے لیے, اعتدال کے لیے. اس موضوع پر پہلے گفتگو مفصل ہو چکی ہے کہ کربلا میزان تعادل ہے دین کے لیے و انسانیت کے لیے. جو عدالت ہم نے بنا رکھی ہے, جس ترازو میں اپنے آپ کو تول کر ہم عادل سمجھتے ہیں, اگر اپنے من گڑت بنائے ہوئے ترازو کے اوپر تلے ہوئے عادل کربلا کے ترازو میں تلے, بہت کم عادل نکلیں گے, بہت کم متعادل نکلیں گے. تعادل ہے, میزان تعادل ہے کربلا. اسی طرح کربلا میزان ہے حق و باطل کے اندر جدائی کا, راستہ الگ ہوتا ہے, وہ دوراہا ہے جہاں سے باطل الگ و حق جدا ہو جاتا ہے. سمجھوتے کا مذہب نہیں, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن مجید نے بھی نشاندہی کی ان موضوعات کی کہ جہاں پر لوگ غلط سمجھوتوں کے قائل ہو سکتے ہیں, ہو جاتے ہیں. غلط سمجھوتے کو چیزوں کے اندر برقرار کر کے اس کو دین بنا رکھا ہے. نام لے کر قرآن مجید نے کہا کہ ہرگز ان کو برابر نہ سمجھو, پائمال کرنا ہے خون سید الشہداء کو جو بھی ان راستوں کو دوبارہ ملائے گا آپس میں. جن راستوں کی جدائی کے لیے سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی دی, اتنے مصائب آل رسول نے برداشت کیے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, بازاروں اور درباروں میں جن کو جانا پڑا, عزیز ترین اپنے لخت جگر قربان کیے اس راہ میں تاکہ یہ دو راستے الگ ہو جائیں, ان کو دوبارہ ملانا, دوبارہ مخلوط کرنا, یہ صفاحت و حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے در حقیقت. یہ خون شہداء کربلا کو پائمال کرنا, بلکہ پوری تاریخ کے شہداء کے خون کو پائمال کرنا. اور اس وقت عزیزان یہ ہو رہا ہے, اگر چشم بصیرت سے دیکھیں, آنکھیں کھول کے دیکھیں, شامی حربہ ہم پہ آزمایا جا رہا ہے. سمجھوتے کا مذہب ہمیں سکھایا جا رہا ہے, سمجھوتے کا مذہب ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے, ہم اپنی اولاد کو سمجھوتے کا مذہب سکھا رہے ہیں. سید الشہداء کا مذہب نا, یعنی یزیدیت اور حسینیت میں سمجھوتا کروا دو. وہ حسین جو فرما کر گئے تھے کہ مثلی لا یبایع لمثلی, مجھ جیسا ہرگز اس جیسے کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا, مجھ جیسا ہرگز اس جیسے کے ساتھ نہیں ملے گا, سمجھوتا نہیں کرے گا. آج حسین ابن علی کے مذہب کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ سمجھوتے کی شکل بیچ میں سے نکلتی ہے. مختلف طریقوں سے, ضروری میں مصادیق کا نام لوں تاکہ آپ کی توجہ اس طرف جائے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کلیات بیان کر رہا ہوں میں, آپ خود دیکھیے, غور کریے اپنے ارد گرد کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھل کر آ کر یزید کی حمایت کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ ٹی وی چینل فراہم کیے گئے ہیں, ایک ٹی وی چینل پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ایک مستقل ٹی وی چینل شروع کرنے پر کبھی سوچا نہیں ہے، چونکہ ہم ایس ایم ایس سے آگے نہیں سوچا، ابھی ساری تبلیغات ایس ایم ایس پر کرتے ہیں ہم ابھی. ایک ایس ایم ایس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ جی 20 پیسے. ابھی 20 پیسے کی تبلیغات شروع ہو گئی ہیں اور ایک ٹی وی چینل پر 20 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. آپ کو 20 پیسوں سے لے کر 20 کروڑ تک ابھی جانا ہے، یعنی آپ کے خلاف 20 کروڑ کا چینل چل رہا ہے جس کا جواب ہم 20 پیسے سے دے رہے ہیں. ابھی ان لوگوں کو اس سے بھی ڈبل پیسہ خرچ کر کے اچھے اچھے چینل بنا کر دیے گئے کہ اس کے اوپر آ کر آپ دین تبلیغ کریں، مختلف ناموں سے ہو رہے ہیں جن کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں. ایک بڑا ہدف ان کا یہ ہے کہ مختلف لفافوں کے اندر مکروہ چہروں کو محبوب چہرے کر کے پیش کیا جائے، دھویا جائے، آہستہ آہستہ دھلائی کی جائے. ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چند مشہور چہرے جو اکثر آ کر کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے، انہی تک محدود نہیں ہے. کچھ چہروں کا یہ کام ہے، کچھ چینلز کا یہ کام ہے کہ منفور چہروں کو، متروت چہروں کو، برے چہروں کو دھو رہے ہیں اور ان کو محبوب بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور کچھ چینل ایسے ہیں جن کا کام محبوب چہروں کو مخدوش کرنا ہے، کچھ چینل ایسے ہیں جن سے یزید کی تطہیر میں جو مشغول ہیں، اور ظاہر ہے کہ یزید اتنا پلید و نجس ہے کہ جو اس کو پاک کرنے جاتا ہے وہ خود بھی آلودہ ہو جاتا ہے. یہ جو آج لگے ہوئے ہیں یزید کو پاک کر کے پیش کرنے میں، یہ واضح بات ہے، روشن، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں وہ سب مل کر بھی کوشش کریں، یزید کو کبھی بھی پاک نہیں کر سکتے، لیکن خود یزیدی بن سکتے ہیں. یہ خود یزیدی حلیہ اپنا سکتے ہیں کہ جیسا کہ اپنا لیا ہے، اور کچھ اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، محبوب چہروں کو منفور بنانے میں کون لگے ہوئے ہیں. کچھ کا کام فقط یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دنیا کے سامنے منفور کر کے پیش کریں، جس طرح شامی چینل یہ کام کرتے رہے. شام میں امیر المومنین کا چہرہ، محبوب چہرہ امیر المومنین کا مسخ کر کے پیش کیا گیا، ائمہ کا چہرہ اس طرح سے پیش کیا گیا، بعض حسین کے چہرے کو اس طرح سے پیش کر رہے تاکہ لوگ ان سے محبت نہ کریں. یہ دونوں قسم کے چینل ہیں. کچھ ایسے چینل ہیں جن کے اوپر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یزید بے گناہ تھا، اور کچھ چینل ایسے ہیں جن کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ سارا قصور حسین علیہ السلام کا تھا. یہ خیانت ہے، یہ جرم ہے، سمجھوتے کا مذہب یہی ہے، خون شہداء کو اسی طرح سے پائمال کیا جا رہا ہے. جس راہ کے لیے اتنے عظیم شہادتیں ہوئیں، جس راہ کے لیے اتنے عظیم انسان قربان ہوئے، اسے آ کر یا غلط فہمی کی وجہ سے یا حماقت کی وجہ سے دوبارہ مخلوط کر کے پیش کرنا. عزیزان، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روزمرہ آلودہ ہوتی رہتی ہیں. آپ اگر یہ معمولی راستے ہی مثال کے طور پر لے لیں، آئے دن خراب ہوتے ہیں چونکہ رفت و آمد ہوتی ہے ان کے اوپر. آپ لباس پہنتے ہیں، آپ کا لباس روز پہنتے ہیں، روز گندا ہوتا ہے. آپ کے جسم پہ پسینہ آتا ہے، روز آلودہ ہوتا ہے، آپ کو روز اس کو دھلائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. روز نہاتے ہیں آپ تاکہ صاف ستھرے رہیں، تاکہ آپ سے بدبو نہ آئے، تاکہ پاس بیٹھا ہوا آدمی آپ سے تنفر نہ کرے، بدبو کا احساس نہ کرے. جو چیزیں روز آلودہ ہوتی ہیں انہیں روز پاک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے حق و باطل, حق کا جادہ صاف جاتا ہے لیکن غبار باطل کبھی اس جادے پر آ جاتا ہے. آپ صاف ستھرے ہیں لیکن پالوشن ہے اس شہر کے اندر, آلودگی ہے اس شہر کے اندر, وہ پڑ جاتی ہے ہم پر, نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. خدا نے پانی پیدا کیا تاکہ ہم اپنا لباس بھی پاک رکھیں, گھر بھی پاک رکھیں, اپنا بدن بھی پاک رکھیں, صاف ستھرا رکھیں. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غبار فقط ہمارے جسم و لباس پر پڑتا ہے, صرف ہمارے سر پر اور بالوں پر پڑتا ہے اور ہمارے عقائد و ایمان پر یہ غبار نہیں پڑتا؟ افکار کا غبار, نظریات کا غبار, خرافات کا غبار, اباطیل کا غبار کیا یہ ہمارے ایمان پر اور ہمارے دین و مذہب پر نہیں پڑتا؟ مذہب تو وہ پر رفت و آمد راستہ ہے جس میں سب سے زیادہ رفت و آمد ہوتی ہے. امتوں کی امتیں وہ, نسلوں کی نسلیں جس راہ پر آتی ہیں وہ جاتی ہیں, اور مختلف لوگ ٹھیے لگانے والے اس کے اوپر آتے ہیں, پیشہ وار اس کے اوپر آتے ہیں, روزی کمانے والے, رزق کمانے والے مذہب کے اندر آ جاتے ہیں, گھساتے ہیں. ہر ایک آ کر مذہب کے ارد گرد کچھ نہ کچھ اپنا گھروندہ بنا لیتا ہے, پیشہ وری انجام دیتا ہے اور اپنے کام کی توجیہ کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان بنا لیتا ہے اور اس کو مذہب کے اندر داخل کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. کیا ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جب باطل کا غبار حق کے اوپر پڑ جائے پھر دوبارہ حق کو دھونے کی ضرورت ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ حق الگ ہو جائے, باطل جدا ہو جائے, حق روشن ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اپنا سکے, وہ باطل الگ ہو جائے تاکہ لوگ باطل سے بچ سکے. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ آج زمانہ تمہارے سامنے ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ نہ حق پر عمل ہو رہا ہے نہ باطل سے رکا جا رہا ہے. الا ترون الى الحق لا يؤمن به والى الباطل لا يتناهان, کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ کیوں ایسے ہو رہا تھا؟ چونکہ حق و باطل کو مخلوط کر دیا گیا, لوگ باطل کو بھی حق اور کئی حق کو باطل سمجھ رہے تھے. جہاں حق کے ماز تھا اس سے پرہیز کرتے تھے باطل سمجھ کر, اور جہاں باطل ماز تھا اسے حق سمجھ کر عمل کر رہے تھے اس کے اوپر. جب ایسی فضا آ جائے, حق باطل کے ساتھ مل جائے, مخلوط ہو جائے, اور ایسے میں یزید جیسے عناصر ابھر آئیں اور قوم کے اوپر مسلط ہو جائے, جب حق و باطل مل جائے, اسی کے لیے کربلا کی ضرورت ہے, اسی کے لیے عاشورا کی ضرورت ہے, اسی کے لیے قیام کی ضرورت ہے, تاکہ حق الگ ہو جائے باطل جدا ہو جائے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ عزم کر لیا ہے گویا کہ وہ کچھ جو سید الشہداء نے الگ کیا تھا, حسینیت کو الگ کیا تھا, یزیدیت کو جدا, حق کو جدا کیا تھا, وہ باطل کو الگ, اور دنیا کو بتا دیا تھا یہ راہ حق ہے وہ یہ راہ باطل, کوفیت کو جدا کیا ہوا, کربلا کو جدا, اور راستے دوبارہ مخلوط کر کے پھر سمجھوتا مذہب, جس طرح سمجھوتا ٹرین چلائی ہم نے اس طرح سمجھوتا مذہب بھی بنا کے پیش کر دیا. اس کے مطابق چلو تو سمجھوتا مذہب. اور حق بیان کرنا عزیزان وحدت کی خلاف ورزی نہیں ہے. کل بھی اشارہ کیا تھا کہ گندم اور گن ان کی وحدت اچھی نہیں ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. یزیدیت اور حسینیت میں سمجھوتا ممکن نہیں ہے. بھلے مسلمین کے اندر وحدت ضروری ہے, مومنین کے اندر وحدت ضروری ہے, شیعہ و سنی کے اندر وحدت ضروری ہے, مذاہب و فرق کے اندر وحدت ضروری ہے, لیکن حق و باطل کے اندر وحدت حرام, ممنوع. یزیدیت اور حسینیت کے درمیان وحدت و سمجھوتا ممنوع. سنی و شیعہ میں وحدت ہونا چاہیے, اس ملک کی ضرورت ہے, ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ یہ وحدت ہونا چاہیے, بلکہ دین ہمیں اس سے بڑھ کر حکم دیتا ہے. رسول خدا کو قرآن نے حکم دیا, خداوند تبارک تعالیٰ نے, اے رسول آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی دست وحدت ان کی طرف بڑھاؤ جو آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، آپ کو رسول خاتم نہیں مانتے، لیکن اے رسول آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، آپ ان کی طرف بھی دست وعدت بڑھاؤ، یعنی مسیحی، یعنی اہل کتاب، انہیں بھی جا کر کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او ہم ایک بات ہمارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ کہ لا نعبد الا ایہ، ہم سب مل کر اللہ کی بندگی کریں، ہم سب مل کر اللہ کی بندگی کریں، ان کی طرف خدا نے رسول کو کہا جاؤ دست وحدت ان کی طرف دراز کرو، جو کچھ بھی نہیں مانتے تمہارا، صرف خدا کو مانتے ہیں، اور خدا کافی ہے اشتراک کے لیے. آج اسلامی فرقوں کے درمیان اس سے کہیں زیادہ اشتراک موجود ہے، لہذا یہ وحدت ضروری، لیکن اس آڑ میں، وحدت کے نعرے کے سائے میں کبھی بھی سمجھوتا مذہب نہ ہو. یعنی وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کر کے، باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر کے، اور سب کو کہیں یہ سب درست جا رہے ہیں، سب صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہر ایک اپنے طرز پر جا رہا ہے. نہ، صراط مستقیم ایک، صحیح و درست راستہ ایک. ایک اور گمراہی جو یا پتہ نہیں منتقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ابھی بعض خاص حلقوں کے اندر موجود ہے، معلوم نہیں کس حد تک پاکستان میں، اگرچہ کبھی کبھی اس کی صدائے بازگشت بعض زبانوں سے سننے کو ملتی ہے، اور وہ پلورالزم ہے، اسلامی و دینی، یعنی مذہب میں پلورالزم. کہ میں ذہن مشوش نہیں کرتا، اس کو کھولتا نہیں ہوں تاکہ جو نہیں ہے مشوش وہ نہ ہو مزید، لیکن ایک گمراہی پھیلائی گئی ہے، یعنی سارے راستے درست ہیں، جو جدھر جا رہے ہیں درست ہیں، جو جس کے پیچھے ہے درست جا رہا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ آشکارا گمراہی ہے. درست راستہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں انحراف ہے، لیکن اسی درست راستے کے اوپر خطرات ہیں، سمجھوتا مذہب کے خطرات ہیں. سکوت و جہاد دونوں آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں. تہران میں شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ، میں مثال کے ساتھ مطلب آگے لے جانا چاہتا ہوں، تہران میں شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کی پہلی برسی یا دوسری برسی تھی، مجھے اب یاد نہیں، ایک وہاں کے طلبا نے اور دوستوں نے مل کر ایک تقریب منعقد کی، ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا، اور اس میں برجستہ شخصیات نے شرکت کی. مسجد الاقصی کے سابق امام اس کے اندر موجود تھے، شہید باقر الحکیم رضوان اللہ علیہ اس کے اندر موجود تھے، اور اس طرح کی درجہ اول کی شخصیات نے اس میں شرکت کی. ایک بزرگوار نے، توجہ فرمائی جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، اور امید ہے ہو گئی ہوگی، کہ کس طرح سمجھوتا مذہب اور کس طرح وہ راستے جو کربلا نے جدا کیے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو بھی آیا انہوں نے آ کر شہید کی شخصیت پر، شہداء کے عظمت، شہداء کا مقام، قرآن کی زبانی، حدیث کی زبانی، جو جو بیان کیا گیا ہے اپنے اپنی بساط کے مطابق، سب آ کر بیان کرتے چلے جا رہے تھے. بیچ میں ایک شخصیت، میں نام نہیں لیتا، دنیا سے چلے گئے، خدا رحمت کرے انہیں بہت برا لگا کہ جو بھی آتا ہے، ایک شہید جوان تھے، اتنی عمر تو نہیں تھی ان کی، شہادت کے وقت بھی جوانی ہی تھی، اور ان کا علمی درجہ ظاہر ہے بہت ساروں سے کم تھا. بہت سارے بزرگ شخصیات جو علم میں کہیں کہ آسمان علم ہے، دوسرے لفظوں میں اپنے اپنے شعبوں میں، کوئی علم کلام میں، کوئی عقیدے میں، کوئی تفسیر میں، کوئی فقہ میں، کوئی اصول میں، کوئی فلسفے میں، کوئی منطق میں، ہر ایک نے اعلیٰ منزلیں طے کی ہوئی ہیں. شہید رضوان اللہ علیہ اب جلدی آ گئے، ملک میں واپس آ گئے، وہ منزلیں علمی جو ان بزرگوں نے طے کی ہوئی ہیں، یا بعض مرحومین نے، اتنی انہوں نے طے نہیں کی تھی، لیکن وہ سیمینار چونکہ انہی کی خراج تحسین کے لیے اور انہی کے مقام و منزلت کے لیے منعقد ہوا تھا. جو بھی آتا انہی کا تذکرہ کرتا. ایک بزرگوار عالم دین ہی تھے, انہیں بہت بری لگی یہ بات, اور اٹھ کر انہوں نے ناشائستہ طور پر زبان بھی جو استعمال کی, ادویات وہ بھی نادرست, لہجہ بھی تقریباً بہت ہی ترش, اور اگر ان خطیبوں کو جنہوں نے پہلے اظہار نظر کیا تھا کہ وہ بھی سب برجستہ لوگ تھے, اور اتفاقاً شہید باقر الحکیم رضوان اللہ علیہ نے آخری جو جملے کہے جس پر وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے اور پھٹ پڑے آ کر, شہید باقر الحکیم کے جملوں کے اوپر جنہوں نے شہید حسینی کو بہت زیادہ سراہا اور ان کا مقام بہت عالی طریقے سے بیان کیا, اس پر آ کر انہوں نے اظہار کیا کہ آپ کیا, میں صبح سے سن رہا ہوں کہ جو بھی آتا ہے شہید یوں ہے, شہید یوں ہے, شہید یوں ہے, اور وہ لوگ جو حقیقت اس میں عالم ہیں, جن کا مقام ہے, جو شخصیتیں ہیں, ان کا کسی نے نام نہیں لیا. ٹھیک ہے ان کو گولی مار دی گئی, مار دی گئی, بس چلے گئے جو کچھ کیا انہوں نے, لیکن وہ جو اصل محافظ ہے دین کے وہ یہ نہیں ہے, وہ کچھ اور لوگ ہیں, یا کم از کم اگر ان کا نام لیتے ہو تو ساتھ ان کا نام ضرور لو. یہ تنہا تم ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ یا تو لو ہی نہیں ان کا, یا اگر ان کا نام لیتے ہو تو کم از کم ان کا نام ضرور لو ان کے ساتھ. پوری محفل کا رنگ بدل دیا, غضب میں بھی بول رہے تھے, غصے میں بھی بول رہے تھے, بزرگ بھی تھے عمر کے لحاظ سے بھی. سب نے محسوس تو کیا. اس کے بعد ایک اور شخصیت جو ابھی زندہ ہے وہ آئے, اور انہوں نے آ کر یہ بزرگوار غضب میں اپنی باتیں کر کے بھڑاس نکال کے جلسے کو ترک کرنے والے تھے, اس حال سے آڈیٹوریم سے باہر جا رہے تھے. وہ بزرگوار کھڑے ہوئے دوسرے سید, انہوں نے آ کر انہیں روکا کہ آپ تشریف رکھیے, جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کا جواب سن کے جائیے. ان کا موضوع بھی کچھ اور تھا لیکن انہوں نے بدل دیا, اور پھر آ کر انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے اور روایات رسول اللہ سے اور ائمہ اطہار کی روایات سے یہ ثابت کیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ناروا کہا ہے اور جفا کی ہے مقام شہید کے اوپر. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبے الگ کر دیے ہیں, یہ مقام الگ کر دیے ہیں, خدا کا یہ وعدہ ہے کہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ ان مرتبوں کا خیال رکھنا, چونکہ خود خدا ان مرتبوں کا خیال رکھ رہا ہے. جب خود خدا ان مرتبوں کا خیال رکھ رہا ہے, جب خدا نے خود ان کو الگ کیا اور ان کا مقام الگ بیان کیا, ان کا مقام الگ بیان کیا, انہیں بھی کہا تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا, لیکن ساتھ روکا کہ ہرگز ان کے برابر کسی کو مت سمجھنا, یہ راہ مخلوط نہ کرنا. قرآن میں خدا نے پہلے یہ راہ جدا کی ہیں, لیکن تفسیروں کا سہارا لے کر, ضمیروں کا سہارا لے کر, عبارتوں کا سہارا لے کر, توجیہ و تاویل کا سہارا لے کر پھر ان دونوں کو مخلوط کیا گیا. رسول اللہ نے ان راستوں کو پھر واضح کیا, پھر غبار ہٹایا, اس کے بعد پھر ان راستوں کو مخلوط کیا گیا, پھر اس کے بعد ائمہ اطہار نے ان راستوں کو جدا کیا, لیکن پھر بار بار اس راستے کو پھر غبار آلود کیا گیا, پھر ان کو مخشوش اور پھر مخلوط کیا گیا, اور پھر سمجھوتا مذہب بنایا گیا. در حقیقت کربلا کا ماحول کب فراہم ہوتا ہے؟ جب حق و باطل مخلوط ہو جاتا ہے, جب یزید خلیفہ اسلامی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, جب بنو امیہ خلیفہ رسول بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور کب لوگوں کو یہ خلیفہ نظر آتے ہیں؟ جب حق و باطل مخلوط ہو جاتا ہے, یعنی جب بھی سمجھوتا مذہب کی ترویج ہوتی ہے یزیدیت کو پناہ مل جاتی ہے, یزیدیت کو نقاب مل جاتی ہے, یزیدیت کو قلعہ مل جاتا ہے حفاظت کا. اور ایک کربلا کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھر آ کر اس سمجھوتا مذہب کو ختم کر کے یزیدیت کو بے نقاب کیا جائے, کوفیت کو بے نقاب کیا جائے, اور حسینیت کو برملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. یہی سمجھوتا مذہب انقلاب سے پہلے یہی سمجھوتا مذہب چل رہا تھا، پھر حق و باطل مخلوط ہو گیا، پھر سمجھوتا مذہب، سب درست جا رہے ہیں، جو بولتا ہے وہ بھی درست، جو نہیں بولتا وہ بھی درست، جو مشرق کو جا رہے وہ بھی درست، جو مغرب کو جا رہے وہ بھی درست۔ جب سب کو درستی کا سرٹیفکیٹ سب کو مل گیا، اسی وقت انقلاب کی ضرورت ہوئی۔ عزیزان، انقلاب حکومتیں بدلنے کا نام نہیں، انقلاب قدرے بدلنے کا نام ہے، راستے بدلنے کا نام ہے، مخلوط راستوں سے ہٹا کر شفاف راستوں پہ قوم کو لانے کا نام انقلاب ہے۔ شفاف راستوں پہ یقیناً انسان کی نجات ہے، مخلوط راستے، سمجھوتے کے راستوں پر شک ہے، یقین ہے کہ نہیں پہنچیں گے، لیکن کم از کم کہیں کہ شک ہے۔ کتنے شہید تاریخ اسلام میں صرف اسی لیے پیش ہوئے، انقلاب اسلامی میں جتنے شہید پیش ہوئے، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا تھا، ایرانیوں کو کہا کہ خیال رکھنا یہ پٹرولیم کے شہداء نہیں ہے، تیل بچانے کے لیے نہیں شہید ہوئے، یہ امام کا فرمانا تھا، ایرانیوں کو یہ کہا کہ خبردار، کبھی ذہن میں یہ نہ رکھنا کہ یہ پٹرولیم کی جنگ ہے اور ہم پٹرول بچانے کے لیے اتنے شہید دے رہے ہیں، اور حتیٰ یہ نے کہا کہ یہ ایران بچانے کی بھی شہداء نہیں ہے، یہ شہداء ایران و شہداء پٹرولیم نہیں ہے، یہ شہداء اسلام نام ہے، خالص اسلام، شہداء اسلام نام ہے۔ یہ نام دین امام نے کیسے نکالا؟ یہ نام دین کس چربے سے نکالا، کس مخلوط دین سے نکالا، کس سمجھوتے کے راستے سے نکالا امام نے؟ بہت دشواری امام کو پیش آئی عزیزان، پھر جا کر امام نے یہ نام دین، یہ خالص دین دوسرے چہروں سے جدا کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ اس مذہب کا نام رکھا یہ امریکائی دین ہے، امریکائی دین سے مراد، امریکی دین سے مراد مسیحیت نہیں ہے، امریکی دین یعنی اسلام دو ہے، امریکی اسلام اور نام محمدی اسلام، اور فرمایا تشیع دو ہے، تشیع دو ہے، نام تشیع علوی، محمدی تشیع علوی و اہل بیت کا تشیع، اور امریکی تشیع۔ اس نام تشیع کو امام نے اس مغشوش اور مخلوط چہرے سے نکال کر نام و صاف و شفاف، لیکن عزیزان اسلام کا یہ نام چہرہ کس سے دھلا، کس طرح یہ ناب دین آج لوگوں کے سامنے پہنچا؟ یہ لاکھوں شہیدوں کے خون سے صاف ہوا یہ چہرہ، یوں نہیں کہ چند تقریریں کرنے سے لوگوں کو ناب دین سمجھ میں آ گیا، چند مجلسے پڑھنے سے ناب دین سمجھ میں نہیں آتا، سمجھوتا دین پر چلنے والوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ ناب دین کیا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیں، یہ لاکھوں شہید جو آج وہاں جاتے ہیں، آپ گلزار شہداء آباد ترین جگہ وہاں پر جا کر دیکھیں شہداء کی قبریں، کتنے خوبصورت جوان و خوبرو جوان، کتنی اٹھتی ہوئی جوانیاں خاک کے نیچے پہنچ گئیں، یہ کس لیے پہنچی؟ امام نے فرمایا یہ سب کے سب شہداء اسلام ناب ہیں، اور ہر سرزمین جس کے اندر بھی مذہب مخلوط ہو گیا، جس کے اندر بھی سمجھوتا دین بن چکا ہے، جس کے اندر بھی حق و باطل مل گئے ہیں، جس کے اندر بھی یزیدیت و حسینیت آپس میں مخلوط ہو گئی ہے، جس مذہب کے اندر بھی ظالم و مظلوم دونوں ایک ہو گئے ہیں، اس مذہب کو اتنی قربانیاں دینی پڑے گی، اس ملک کو اتنی قربانیاں دینی پڑے گی تاکہ اپنی سرزمین پر اسلام کے ناب چہرے کو دھو کے اپنی نسلوں کے لیے سامنے لے کر آ سکے۔ ابھی ہم ماجون کھا رہے ہیں، ماجون، بعض جہاں سے زائرین جاتے ہیں قافلے، وہاں رہنے والوں کو نہیں پتا، ہم وہاں رہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ماجون کی مشہور دکانیں کہاں ہیں، لیکن یہاں سے قافلے جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ، بلکہ بعض تو ابھی اپنے جو پیکج دیتے ہیں زیارت کا، اس کے اندر ماجون بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کو امام زادوں کی زیارتیں کرائی جائیں گی، مشہد لے جایا جائے گا، قوم لے جایا جائے گا، فلاں فلاں، اور ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ماجون بھی، مخصوص ماجون بھی کھلایا جائے گا۔ ماجون سمجھتے جی، معجون یعنی بہت ساری بوٹیاں یا بہت سارے یہ کیا کہتے ہیں ان کو جڑی بوٹیاں نا, یہ پستہ بادام اور جی ہیں ڈرائی فروٹ اور اس میں بہت ساری چیزیں, پستہ بادام اور یہ 14 چیزیں جو ملا کے معجون بناتے ہیں, یہ معجون ہے, کہتے ہیں بڑی طاقتور ہوتی ہے. ممکن ہے پستہ بادام کا معجون طاقتور ہو, لیکن حق و باطل کا معجون طاقتور نہیں ہوتا. ہماری خوراک بھی معجون ہے, ہمارا مذہب بھی معجون ہے. معجون سے کوئی قوم نہیں پنپتی, معجونے کھا کھا کر نہیں اب تقویت پا سکتے. جب تک شفاف و صاف دین ہمیں سر نظر نہ آئے, جب تک حسینیت نظر نہ آئے, جب تک کربلا کا دین نظر نہ آئے ہمیں, معجون سے کہیں نہیں پہنچیں گے ہم. جن لوگوں نے معجون ترک کیا اور اپنا صاف و شفاف دین اپنایا, آج دیکھ لیں ان کا حال, وہ عزت مند ہے, وہ افتخار کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, انہیں سمجھ میں آ گئی, انہیں معلوم ہے. حزب اللہ سے جا کر پوچھے حزب اللہ کے افتخار کا راز کس کے اندر ہے. اب ممکن ہے اپنی طرف سے ہر ایک یا خصوصاً پاکستان کے اندر حزب اللہ کی کامیابی کا راز این جی اوز بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ نے اتنی پانی کی ٹوٹیاں لگائی ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر کہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے ٹوٹیاں پانی کی لگا لگا کے, اور اتنا راشن ڈپو تقسیم کیے ہیں, راشن اس نے کھلایا ہے, راشن دبا کے لوگوں کو وہاں کے شیعوں کو, تاکہ حزب اللہ ہو گئے ہیں وہ. اب اگر دیگے کھانے سے حزب اللہ بن جاتے تو ہم نے زیادہ کھائی ہیں. ہم تو بیک وقت ایک مجلس حلیم والی سے اٹھتے ہیں بریانی والی میں پہنچ جاتے ہیں, بریانی والی سے اٹھتے ہیں شیرمال والی میں پہنچ جاتے ہیں, شیرمال سے اٹھتے ہیں وہ تکے والی میں پہنچ جاتے ہیں, تو ہم تو پہلے حزب اللہ بن چکے ہوتے ہیں. اگر دیگے کھانے سے راشن سے کوئی حزب اللہ بنتا ہے تو حزب اللہ کو جب اپنا دین سمجھ میں آ گیا, شفاف راستہ سمجھ میں آ گیا, سمجھوتا مذہب ترک کیا, وہ اللہ کا دین, سید الشہداء کا دین جب سمجھ میں آ گیا, وہ لوگ بن گیا حزب اللہ. اور یہ قرآن نے بھی یہی نسخہ لکھا ہے, مشرب نام کے پہلے شمارے میں حزب اللہ ہونے کا معیار قرآن کی نقطۂ نگاہ سے بیان ہوا ہے. حزب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ غلط ایڈریس دیا جاتا ہے کہ حزب اللہ ان کاموں سے حزب اللہ بن گئے. انہوں نے ڈسپنسریاں بنائی, پبلک سکول بنائے, اور پھر انگلش سکولوں سے حزب اللہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے. حزب اللہ یعنی جن کو اپنا مذہب سمجھ میں آ گیا, جن کو شفاف مذہب سمجھ میں آ گیا, جنہوں نے معجون چھوڑ دی, جنہوں نے اسلام میں نام نوش کیا, جنہوں نے مذہب حسین ابن علی نوش کیا. اقبال کے بقول, وہ شراب کہن جس کی آرزو اقبال کو اپنے وطن میں تھی, جو اس سرزمین کے لیے اقبال آرزو کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا ساقی مل جائے جو میری قوم کو بھی وہ شراب کہن پلا دے, وہ اسلام ناب و خالص اسلام یہاں بھی لے کر آئے, اس ملت کو بھی آ کر تعلیم دے. اور اقبال کو امید تھی کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اس مٹی کے اندر اس دین کی جگہ ہے, اس قوم کا حق ہے وہ اسلام, جس قوم کو معجون کھلائی گئی ہے اس قوم کا حق ہے کہ آج اس کو خالص دین بتایا جائے اور خالص دین اس کو سمجھ میں آئے. عزیزان, یہ شر نہیں ہے, یہ فساد نہیں ہے, یہ شامی حربے ہیں, یہ شامیوں کے ہتھکنڈے ہیں کہ سید الشہداء کی حرکت کو اس طرح سے بدنام کیا جائے کہ سید الشہداء کو اپنے وصیت نامے میں لکھنا پڑے, اے لوگوں سنو, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا, میں شر نہیں پھیلا رہا ہوں, میں دین مصطفیٰ تمہیں پیش کر رہا ہوں, دین رسول اللہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں, میں ظلم نہیں کرنے جا رہا, میں ہرج و مرج نہیں کرنے جا رہا, میں قوم کو توڑنے نہیں جا رہا, بلکہ میں یزیدیت اور حسینیت کو الگ کرنے جا رہا ہوں, میں حق و باطل کو جدا کرنے جا رہا ہوں. لیکن جن کی معجون بکتی ہو جن کی دکان پر چلتے ہی معجون ہو ان کو اسلام انداب سے سب سے زیادہ خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ خالص خریدنا شروع کریں، جیسے اگر ایک آدمی خالص دودھ بیچنا شروع کر دے آ کے اس محلے میں، تو جو دودھ والا پانی بیچتے ہیں، پہلے زمانوں میں پانی والا دودھ بیچتے تھے، ابھی دودھ والا پانی جو بیچتے ہیں وہ ان کی دکان تو ٹھپ ہو جائے گی اگر وہ خالص دودھ بیچنا شروع کرے، اگر پتہ چل جائے کہ خالص کیا ہے، چونکہ ناخالص استعمال کرنے والوں کو خالص سمجھ بھی نہیں آتا۔ یہ ایک واقعی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ یہ پاکستان کے ایک شہر کے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک دودھ بیچنے والا جو دیتا تھا محلے کے اندر دودھ، کسی دوسرے شہر میں اس کے فیملی میں شادی تھی، جو کچھ تھا، چند دن کے لیے اس کو جانا پڑ گیا۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں جا رہا ہوں چند دن، آپ یہ میرے گاہکوں کو آپ دودھ سپلائی کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ان کے گاہکوں کو خالص دودھ پلانا شروع کیا گاہک توڑنے کے لیے، تاکہ جب یہ واپس آئے تو یہ لوگ خود کہیں کہ ہمیں اس کا دودھ نہیں چاہیے بلکہ یہ چاہیے جو خالص دے رہا ہے۔ جب واپس آیا وہ 10-15 دن کے بعد، اور اس نے خود سے لا کے دودھ اپنے گاہکوں کو دینا شروع کیا، تو سب گاہکوں نے گلا شکوا کیا، کہا کہ یہ کس کو تم چھوڑ گئے تھے کہ وہ جتنا دودھ لایا ہمارے بچوں کے پیٹ خراب ہو گئے اس سے، چونکہ یہ پانی والا دودھ دیتا تھا انہیں اور اس نے خالص دودھ دیا۔ ظاہر ہے جو مخلوط پانی ملا ہوا دودھ پیتے رہے ہیں، ان کے پیٹ میں جب خالص دودھ گیا پیٹ خراب ہو گئے ان کے۔ لہذا معجون کھانے والوں کو ناب چیز فوراً راس نہیں آتی، ممکن ہے فوراً مروڑ اٹھ جائے، پہلے دن خالص سی تکلیف دیتی ہے، لیکن خدا نے ہماری فطرت پاک بنائی ہے پاک دین کے لیے، ناب دین کے لیے۔ معجونے کھا کے مزاج بدلے ہوئے ضرور ہیں، لہذا پہلی دفعہ جب سنتا ہے کوئی ناب چیز تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے، اس بچے کے پیٹ کی طرح خرابی ہوتی ہے، شکوا کرتے ہیں کہ یہ کیا بتایا آپ نے، اس میں تو درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا درد ہوگا تھوڑا سا، لیکن یہ درد باقی تمام دردوں سے آپ کو نجات دے دے گا۔ تھوڑا سا تکلیف ہوگی جب تک معجون چھوٹتی نہیں، جس دن چھوٹ گئی اس دن نجات ہوگی۔ یہی کربلا کا نام ہے، اور اسی کو امت تک پہنچانے کے لیے سید الشہداء نے، اور امت کے لیے راستہ الگ کرنے میں سید الشہداء نے یہ سب قربانیاں دی۔ عزیزان، ورنہ اپنی اولاد بچا بھی سکتے تھے، جس طرح سب نے اپنی اولادیں بچا لیں، حسین بھی اپنی اولاد بچا سکتے تھے، سید الشہداء بھی اپنے بچے بچا سکتے تھے، وہ بچ جاتے، لیکن ہمیں دین خالص نہ ملتا، ہمیں دین کے نام پر اس سے بھی بدتر ملتا جو آج موجود ہے۔ اور کیا کیا سید الشہداء نے راہ خدا میں پیش کیا، جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ پیش کیا، اور وہ بھی پیش کیا جو ہم نہیں سوچ سکتے راہ خدا میں پیش کیا۔ اپنی اولاد، اپنے انصار، اور حتیٰ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی اسارت تک کو قبول کیا۔ سید الشہداء نے شب عاشور جناب ثانیہ زہرا کو جب بتایا کہ کل شہید ہو جائیں گے سب، اور جب اپنی شہادت کی خبر دی، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ سید الشہداء نے ہوش دلایا، ہوش دلانے کے بعد فرمایا کہ اگر آپ اسی طرح سے مدہوش ہوتی رہیں تو یہ قافلہ کربلا سے شام تک کون لے جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کل یتیم ہو جائیں گے، انہیں کون سنبھالے گا؟ اور پیغام کربلا کو دنیا کے کانوں تک کون پہنچائے گا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں سید الشہداء کی اس وصیت کے بعد حضرت زینب اس طرح سے عزم پختہ ہو گیا، پھر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بے ہوش نہیں ہوئی جو شب عاشور سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شب عاشور فقط سنا تھا بھائی شہید ہو جائیں گے، لیکن روز عاشور وہ وقت بھی آ گیا جب سیدہ خود اپنے ہاتھوں سے پرانا لباس نکال کر سید الشہداء کو دے رہی ہیں اور ساتھ پوچھتی بھی ہے بھیا کیا وقت آخر آ گیا ہے، کیا وقت آخر آ گیا ہے؟ سید الشہداء فرماتے ہاں بہن وقت آخر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی ہیں سید الشہداء کو، پھر بھی بے ہوش نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد چند قدم جب ساتھ چلتی ہیں مقتل تک سید الشہداء روک دیتے ہیں، کہا بہن خیمے میں رہنا، جب تک میں زندہ ہوں باہر نہیں آنا، پھر بھی بے ہوش نہیں ہوتی۔ خیمے کے دروازے پر ستون خیمہ کو تھام کے کھڑی رہتی ہے، نگاہ مقتل میں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا منظر مقتل میں پیدا ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ زینب سے خیمہ چھوٹ گیا، پھر خیمے میں نہیں رک سکی، خیمے سے نکلی تلے زینبیہ پہ آ گئی، اس ٹیلے پہ آ کر کھڑی ہو گئی، وہ ٹیلہ جو اس گودال سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود تھا، آج وہاں مکان بنا ہوا ہے، آپ جاتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، حرم کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یہ حرم مقتل تھا اور تل زینبیہ وہ ٹیلہ تھا جس پر بی بی کھڑی ہوئی تھی، کیا منظر دیکھ رہی ہے بی بی؟ وہ منظر جسے سن کر شب عاشور بے ہوش ہو گئی تھی، وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ شمر لعین حسین سجدے میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے، شمر لعین آتا ہے خنجر لہراتا ہوا اور اپنا زانو رکھتا ہے پشت سید الشہداء کے اوپر، خنجر نکال کر پس گردن سے خنجر چلانا شروع کرتا ہے، اور زینب تل زینبیہ پر دیکھ رہی ہے بے ہوش نہیں ہوتی، جو جو وہ خنجر کے وار کرتا جاتا ہے، خنجر چلاتا جاتا ہے، بی بی فریادیں کرتی جاتی ہے، ایک دفعہ فریاد آتی ہے اے عمر سعد لعین تو دیکھ رہا ہے، یہ لعین عرش خدا پہ بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ پر اس نے زانو رکھا ہوا ہے یہ بڑی باعظمت جگہ ہے، یہ عرش خدا ہے، تو دیکھ رہا ہے تیرے سامنے یہ بوسگاہ نبی پہ بوسگاہ زہرا پہ خنجر چلا رہا ہے اور تو روک نہیں رہا ہے، لیکن جب بی بی دیکھتی ہے کوئی روک نہیں رہا، اس لعین نے خنجر چلا دیا، جب سر اقدس کو جدا کر دیا، جدا کر کے بالا سے پکڑ کر سر اقدس کو جب لہرا کر لے جانے لگا تو تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر فریاد کرتی ہے واہ حسینا واہ علیا واہ محمدا واہ حسینا واہ غریبا واہ مظلوما، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی غریب کی مدد کو پہنچنے والا نہیں، بی بی اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوتی ہے، بی بی اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغام کربلا پہنچانا ہے، پیغام کربلا دنیا کے کونے تک اور کانوں تک پہنچانا ہے، اور بی بی نے یہ پہنچا دیا، لیکن کس طرح پہنچا دیا؟ جب کربلا سے چلی، جب کربلا سے چلی تو ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے اور تازیانوں کی بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ سید ساجدین سے کہتی ہے کہ سجاد بیٹا اگر ہو سکے ہمیں آخری دفعہ اپنے عزیزوں کی لاشوں سے رخصت ہونے کا موقع دیا جائے، اجازت مل جاتی ہے، بی بی آ کر لاشوں سے لپٹ جاتی ہے، کوئی بی بی آ کر کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے ماریں گے، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان چیتیں گے، الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتوی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد وآل محمد تمام مومنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلوم غزہ کو نجات عطا فرما، پروردگارہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی و نامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔